إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الرجيم سلف صالحین نے تو جب بھی یہ کلمہ پڑھا سوچ کر تو سمجھ کر پڑھا, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں کبھی بھی لا الہ الا اللہ کی مخالفت ہمیں نظر نہیں آئی, نہ قول میں نہ فعل میں, سمجھ کے پڑھا انہوں نے. بلکہ اس لا الہ الا اللہ کی خاطر ان کی قربانیاں بھی ہیں, کہیں وطن کی قربانی, کہیں جان کی قربانی, مال کی قربانی, اولاد کی قربانی, مارا جانا, پیٹا جانا اور اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹا جانا, کیونکہ انہوں نے سمجھ کر یہ کلمہ پڑھا تھا. اور ہمارا معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمیں یہ کلمہ وراثت میں ملے, ہم نے سمجھ کر یہ کلمہ نہیں لیا نہ ہی پڑھا ہے, بلکہ ہمیں یہ وراثت میں ملے. جس گھر میں ہم پیدا ہوئے اس گھر میں ہمارے کان میں یہ کلمہ گونج رہا تھا لا الہ الا اللہ, جس گھر میں ہمارے جس قوم میں ہم نے ہوش سنبھالا وہ قوم کثرت کے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوئی نظر آئی، بڑی ورد کی شکل میں، وظیفوں کی شکل میں، جس محلے میں، جس ماحول میں ہم نے پرویش پائی وہاں بھی ہم نے یہی لا الہ الا اللہ دیکھا، ہم بھی کہنے لگے۔ اور ویسے بھی یہ بات آپ جانتے ہیں، جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جو شخص محنت سے، کوشش سے، کاوش سے حاصل کی جاتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو بغیر محنت کے چیز مل جائے، وراثت میں مل جائے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اس پر غور بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا اور بڑے بڑے یہودیوں کے حوالے آپ کو دیے، گزشتہ درس آپ اپنے سامنے رکھے، بڑے بڑے یہودی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، میں نے ہزارت الحرف عرب، یہ عربی کی عظیم کتاب ہے، اس کا حوالہ آپ کو دیا کہ وہ فرانسیسی مورخ کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں فرانسیسی نے اپنی فلاں کتاب میں کہا ہے کہ اسلام کی پوری قوت کا راز صرف ایک چھوٹے سے کلمہ میں ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ میں آپ کو ایک ضخیم کتاب عربی کی ہے، الاسلام فی آسیا الوسطی، اس کا حوالہ دیا ہے۔ اس کتاب کو مصنف ایک بہت بڑے یہودی کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے کہ فلاں کتاب نے اس نے کہا کہ جس وقت مسلمانوں نے ایران اور عراق کو فتح کیا، اس وقت مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار تھا، اور وہ ہتھیار کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کو سمجھے تو صحیح کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، جس کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ترازو کے دو پلڑے ہوں اور ایک پلڑے میں یہ سات آسمان اور یہ سات زمینیں رکھ دی جائیں، سات آسمان اور یہ سات زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے گا۔ اس کو سمجھے تو صحیح، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ الہ کا معنی کیا ہے، اسے ضروری سمجھا۔ جی ہاں، آئیے، یہ لفظ الہ جو ہے یہ الوہیت سے ہے، لفظ الہ الوہیت سے، اور الوہیت 12 چیزوں پر مشتمل ہے، 12 چیزوں پر مشتمل ہے الوہیت۔ الدعاء، الرجاء، الخوف، التوکل، الخشیت، الرغبت، الرہبت، الاستغاثت، الاستعاذت، الذبح، النذر، 12 چیزوں پر مشتمل الوہیت ہے، اور ان 12 چیزوں کا جو مستحق ہو اس کو الہ کہتے ہیں۔ یہ 12 چیزوں پر مشتمل ہے الوہیت، اور ان 12 چیزوں کا جو ذات مستحق ہو اس ذات کو الہ کہتے ہیں۔ یہ 12 چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ پہلی چیز کیا بتائی تھی؟ اب دعا، جس کو ہم اردو میں کہتے پکارنا، مانگنا، اس کو عربی میں کہتے اب دعا، اور جس سے دعا مانگی جاتی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں المدعو، مدعو، یعنی جس پہ دعا کی جائے، جس کو پکارا جائے. مدعو کے لیے تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے، تین شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے، مدعو وہ ہے جو پکارنے والے کے حالات سے واقف ہو. پکارنے والے کے اندرونی کیا حالات ہے، بیرونی کیا حالات ہے، اس سے واقف ہو. نمبر دو، مدعو کی دوسری شرط یہ ہے کہ پکارنے والا کس لہجے میں، کس لغت میں، کس بولی میں پکار رہا ہے. مدعو وہ ہوتا ہے جو سن بھی رہا ہو، سمجھ بھی رہا ہو. نمبر تین، مدعو وہ ہے کہ جب پکارنے والا اس کو پکارے، اس کی مدد کرنے کی بھی اس میں صلاحیت اور قوت موجود ہو. یہ تین شرطیں. آپ اکیلے بیٹھ کر غور کریں، یہ تینوں شرطیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں پائی جاتی، اللہ کے علاوہ کسی ایک کا نام بتاؤ جو مخلوق کے حالات سے واقف ہو، اندرونی حالات، بیرونی حالات. اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اور بندہ جہاں سے بھی اس کو آواز لگائے، جس بولی میں، جس لہجے میں، چرند پرند درند جو بھی آواز لگائے، اس کو وہ سن بھی رہا ہو اور سمجھ بھی رہا. اور تیسری چیز، اس میں مدد کی صلاحیت موجود ہو، طاقت موجود ہو. یہ پہلا نقطہ ہے، پہلا نقطہ. آپ اس پہ غور کریں، اور پھر انبیاء علیہ السلام صلحا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا سلیمان نے، سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب مچھلی کے پیٹ میں اب کس کو آواز لگائے؟ جس کو آواز لگانی ہے، مدعو کو. اس مدعو کا، اس کے اندر تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اب کس کو آواز لگائے؟ نوح علیہ السلام کو آواز لگائے، آدم علیہ السلام کو آواز لگائے، صالح علیہ السلام کو آواز لگائے، کس کو آواز لگائے؟ لا محالہ اس کو آواز لگائے جو الہ ہے. اور اس کے اندر یہ تین شرطیں ہیں. نمبر ایک، میرے حالات سے واقع ہو، اس وقت میں کس کنڈیشن میں ہوں، میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے، میں کہاں ہوں، بے اس کیفیت کو وہ جانتا ہو. نمبر دو، اس کو پکارو جو میری پکار کو سن لے. نمبر تین، میری اس حالت کے اندر بھی میری نصرت اور مدد کرنے پر وہ قادر ہو. یہ تین چیزیں ہیں. اب کس کو آواز لگی اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. لفظ الہ آ گیا. ہم نے تو یہی سمجھا کہ الہ کا معنی معبود، اور معبود کا معنی ہے جس کے لیے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، بس معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے. یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تو الہ ہے. کیا معنی ہوگا؟ معنی یہ کہ اللہ اس وقت میں جس حالت میں ہوں صرف تو ہی جانتا ہے. اے اللہ یہ میری آواز صرف تو ہی سن رہا ہے. اے اللہ اس کنڈیشن میں اگر میری مدد کر سکتا ہے تو تو ہی کر سکتا ہے. یہ ہے اس کا معنی یہاں اس حالت میں. یہ پہلا نقطہ ہے، لا الہ الا انت، میرے حالات میں صرف تو واقف ہے اور کوئی نہیں، میری آواز کو بھی تو سن رہا ہے اور کوئی نہیں سن رہا، اور میری مدد تو ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہے دعا اور مدعو کے بارے میں عقیدہ.
یہ جملہ کہنا تھا، ساتھ یہ بھی کہا سبحانہ کا، اس میں تنزیہ ہے، تنزیہ، تنزیہ کا معنی یہ ہے کہ یہ صفت تیری ہے، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور تو شرک سے پاک ہے، تو شرک سے پاک ہے۔ قربان جائے مچھلی کے پیٹ میں، اللہ تعالی نے کیا کیا؟ اسی وقت مچھلی کو حکم دیا، اور یہ کام اللہ ہی کر سکتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طاقت نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں مخلوق میں افضل ترین لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طاقت ہوتی تو یہ طاقت خود ہی یونس علیہ السلام کے اندر ہوتی، پھٹک کر باہر آ جاتے، مچھلی کے پیٹ سے نکل آتے، خود ہی بھی طاقت نہیں۔ جب نبی بھی یہ طاقت نہیں ہے تو پھر کس میں ہوگی؟ ایک اللہ، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اب الہ کا معنی سمجھ لیا آپ نے، یہ ہے پہلا نقطہ۔ دعا بارہ نکات ہے، بارہ نکات، الہ کو سمجھیے۔ مکے کے کافروں نے اگر کلمہ نہیں پڑھا وہ الہ کا معنی جانتے تھے، اور جنہوں نے پڑھا وہ بھی جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا عبادہ، خیال کرنا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ أَوْ صُلِّبْتَ، اس کلمے کی خاطر اگر تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں برداشت کر لینا، تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے برداشت کر لینا، تجھے آنکھ میں جلا دیا جائے برداشت کر لینا، لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑنا، یہ وقتی تکلیف ہے، صبر کر لینا۔ اگر لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو پہلا نقطہ ہے۔ آخر اس کی کوئی برکت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں اپنی امت کے لیے اللہ کے آگے درخواست کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، میں حد بندی کرتا ہوں، حد بندی کرتا ہوں، ایک کراس لگاتا ہوں، ایک لکیر کھینچتا ہوں، اس حد کے اندر جو آپ کے امتی ہوں گے آپ سب کو لے کر جنت میں چلے جائیں، جو اس حد کو کراس کر کے ادھر چلے جائیں گے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس حد بندی میں کون رہیں گے؟ فرمایا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کا احترام کیا ہوگا۔ بس گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی قدر کی ہوگی اللہ کی اس حد بندی میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پیغمبر کے ساتھ جنت بھیج دے گا۔ اس کو سمجھے تو صحیح کہ لا الہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں بڑی مشہور حدیث ہے، کشتی سمندر میں چل رہی، ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مکہ فتح ہو چکا، کچھ لوگ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے، پتہ کیا بنے گا۔ ان بھاگنے والوں میں اکریمہ بھی ہے، جس کے سامنے اس کی اپنی ماضی، اس کے باپ کی ماضی، اسلام دشمنی، مسلمانوں پر ظلم، زیادتیاں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، بھاگ گیا، اسی کشتی میں، اسی جہاز میں اکرمہ بھی سوار ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کشتی بھور میں پھنس گئی، ہچکولے کھانے لگ گئی، غرق ہونے کا وقت آ گیا۔ اب سوار کوئی لات کو پکار رہا ہے، کوئی منات کو، کوئی عزدہ کو، اللہ نے کہا اخلصو اخلصو، آج اس کنڈیشن میں فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا، الہ کی جمع ہے آلیہ،
الہ کی جمع آلیہ، الہ واحد ہے، آلیہ جمع ہے. ملہ نے کیا کہا؟ یہ جو آپ نے الہ کا معنی صرف معبود اور معبود کا معنی سمجھے نہیں آپ، اور آپ نے کہا کہ بس سجدہ ہے ایک اللہ کے آگے، رکوع ہے ایک اللہ کے آگے، نماز روزہ ہے زکات اللہ کے لیے، یہ الہ ہے. وہاں کوئی لاب کے آگے سجدہ کیا ہوا تھا انہوں نے؟ مناب کے آگے جھکے ہوئے تھے؟ ملہ نے کہا فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا، اس کنڈیشن میں تمہارے الہ کام نہیں آ سکتے. اس وقت وہ الہ کام آئے گا جو تمہارے حالات سے واقف ہے، اور جس الہ تک تمہاری آواز جا رہی ہے، اور جو الہ تمہاری مدد کرنے پر بھی کافر ہے، وہ الہ ہے. وہ کون ہے؟ کہا ایک اللہ ہے. اللہ اکبر. جان کا خطرہ تھا، مرتا کیا نہ کرتا، سب نے اللہ کو آواز کرنا شروع کر دی، سب نے لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، سبحان اللہ. کشتی اپنی روٹین میں آ کر چلنے لگ گئی. ایسا لگتا تھا کہ زمین کے سمندر کے اندر کوئی طغیانی آئی ہی نہیں. بس جو ہی کنارے پہ لگی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ملاح کو اکرمہ نے کہا مجھے جہاں جانا تھا وہاں نہیں جانا، اس کو ذرا کنارے پہ لے جائے، کرایہ دے چکا واپس نہ کرے، لیکن میں نے واپس جانا ہے. اور اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہی جھگڑا تو ہمارا محمد کے ساتھ ہے، ان کا بھی تو یہی کہنا ہے کہ الہ وہی ہے جو حالات سے واقف ہے، وہ سنتا بھی ہے، طاقت بھی رکھتا ہے. یہ تو جھگڑا تھا. اگر اس کنڈیشن میں لات نہیں سن پاتا، مناط نہیں سن پاتا، الٹا کچھ نہیں کر سکتا، نہ سن سکتا ہے، نہ حالات سے واقف ہے، تو یہی بات تو محمد کی، جھگڑا کس چیز کا؟ ٹھیک ہے، اترا اور مکہ کی طرف رخ کرنے کے لیے ساحل سے اوپر آیا، آگے دیکھتا ہے کہ ایک باپردہ خاتون گھوڑے پر سوار ساحل سمندر کی طرف آ رہی ہے. اس خاتون نے جو ہی اکرما کو دیکھا گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور آواز دی، اور آواز میں سب سے پہلے کہا السلام علیکم یا اکرما. آواز لگتی ہے میری بیوی کی، کہتی ہے السلام علیکم. پوچھا بیوی کا نام لیا، جی ہاں ہے پردے میں سلام. اس نے کہا جی ہاں محمد کا کلمہ پڑھ کر آ گئی ہوں، لا الہ الا اللہ، اور تیری ضمانت لے کر آئی ہوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے ٹھیک ہے تیرا، تو خامن کو لے آ، کلمہ پڑھے گا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے گا تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو معاف کیا. واقعی میری بیوی؟ جی ہاں. نکاب تو ہٹا؟ اس نے کہا نہیں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، تو کافر ہے. اگر کلمہ پڑھے گی، پڑھے گا تو میرا چہرہ دیکھ سکے گا، ورنہ میرا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ایک تفصیلی حدیث ہے کہ الہ کس کو کہتے ہیں، الہ کے معنی کو سمجھے. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا آج کے بعد یہ حارثہ میرا بیٹا ہے، بیٹا ہے، اپنا بیٹا بنایا. کتنی شرف کی بات کہ بیٹا بنایا کس ہستی نے، محمد الرسول اللہ، کہ حارثہ میرا بیٹا ہے. اتنی محبت، اتنا پیار، اور حارثہ کو، زید بن حارثہ کو بھی اللہ کے بندوں سے کیسی محبت ہے. باپ اور چچا تلاش کرتے کرتے جب آ گئے، پتا چل گیا کہ ہمارا بیٹا یہاں ہے، نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارا بیٹا زید جو گم ہو گیا تھا وہ آپ کے پاس ہے. فرمایا جی ہاں میرے پاس. اس کی ماں رو رہی ہے، خاندان جو کچھ لیں آپ لے لیں، ہمارا بیٹا حوالے کرے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، میں کچھ نہیں لیتا، حافظ کو بلا لیتے ہیں اس کو ساتھ لے جاؤ. زید بن حافظ کو بلا لیتے, زید بن حافظ کو بلا لیا اور میں کہ پہچانو, بڑی محنت کے بعد پہچان لیا, انہوں نے بھی پہچان لیا. اور میں کہ باپ کے ساتھ گھر جاؤ. سیدنا زید کہتے اللہ کے رسول جی تو ایک باپ ہے, لاکھوں باپ قربان ہوں آپ کی ذات پر. میں وطن قربان کر سکتا ہوں, ماں باپ قربان کر سکتا ہوں, آپ کی جدائی برداشت نہیں. ایک دن ایک شخص جو کہ منافق تھا, بظاہر نمازیں پڑھتا روزے رکھتا اور دل میں کفر تھا, ایک طویل سفر کے لیے زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے چلتا ہے. راستے میں جب کھنڈرات علاقہ خطرناک رہو, سواری سے اترتا ہے, زید بن حارثہ کو اتارتا ہے اور نیام میں سے تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے تیرا آخری وقت ہے, میں تجھے قدر کرنے کے لیے یہاں لایا ہوں. تھا منافق. سیدنا زید نے کہا لیما تک تو لو نہیں, میرا کوئی قصور, میری کوئی کوتاہی, میری کوئی غلطی؟ اس نے کہا جی ہاں, معاملہ یہ ہے, ان محمد یحبو کا وانا ابغضہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا ہے کہ زمین کی پشت پہ سب سے زیادہ تجھ سے محمد محبت محمد کرتے ہیں, اور زمین کی پشت پر جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ مجھے نفرت محمد کے ساتھ ہے. میں جب تجھے قتل کروں گا اور تیرے قتل کی اطلاع محمد تک جائے گی, ان کو دکھ پہنچے گا اور میں چاہتا ہوں اس کو دکھ پہنچاؤں. سن لیا آپ نے, وہ منافق کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ زید بن حارثہ کا کوئی قصور نہیں, کوئی غلط, سوائے اس کے وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اب کھنڈرات جنگل, ظالم نے تلوار نکالی ہوئی ہے, نبی علیہ السلام مدینہ میں ہے, یہ وادی مدینہ سے تقریباً 35-36 میل دور ہے. 35-36 میل دور یہ وادی, منافق کے ہاتھ پہ تلوار, قتل کرنا چاہتا ہے. سبب نبی علیہ السلام کی محبت ہے اور اس کے دل میں اللہ کے پیغمبر کا بغض ہے اور کچھ بھی نہیں. قربان جائے اس کھنڈرات وادی میں, زید بن حارثہ نے کس کو آواز لگائی؟ جاؤ وہاں سے پوچھو کیا کہا. کہا یا رحمان اغثنی, اللہ میری مدد فرما. یہ ہے دعا, اس لیے کہ مدعوؤں کے لیے تین شرطیں ہیں, وہ آپ کے حالات سے واقع ہو. سیدنا زید اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا, پیار کرنے والا, لیکن اسے پتا ہے اس وقت میرے حالات سے واقف اللہ کے نبی نہیں ہے, اگر واقف ہے تو صرف ایک اللہ ہے. اس وقت اگر میری آواز کوئی ہفتی سن سکتی ہے, وہ اللہ کے نبی نہیں ہے, ابوبکر صدیق نہیں ہے, عمر بن خطاب نہیں ہے, یہ میری آواز کو نہیں سن سکتے. اس وقت میری آواز کو کوئی سن سکتا ہے, ایک اللہ سن سکتا ہے. اور اس کنڈیشن میں اگر میری کوئی مدد کر سکتا ہے, وہ اللہ کے نبی نہیں, وہ کوئی صحابی نہیں, مدد کر سکتا ہے تو صرف ایک اللہ کر سکتا. قربان جائیں, یہ ہے دعا. الہ کو سمجھیں, اور میں کہتا ہوں اگر الہ کا معنی اور یہ 12 نکات کسی شخص کو سمجھ آ جائیں تو زمین کی پت پر کبھی بھی شرک نہ ہو. اور یہی وجہ ہے علامہ سلیمان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اسی پہلے نقطے کو جب وہ بحث میں لاتے ہیں تو فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنِ الْإِشْرَاكُ فِيهِ شِرْكًا فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ شِرْكٌ. لوگوں, اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے تو پھر زمین پر کوئی شرک ہو ہی نہیں رہا. یہ تو شرک ہے. آواز لگائی یا رحمان اغثنی, آپ کیا کہو گے؟ قربان جائیں, سیدنا زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سامنے اس منافق کی تلوار لہرا رہی ہے اور میں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ یا رحمان اغثنی, اے میرے رحمان میرے رب میری امداد فرما. بس یہ جملہ میری زبان سے پورا ہوا کہ ایک زوردار آواز آئی,
وَيْحَكَ لَا تَقْتُلْهُ, خبردار مت قتل کرنا ورنہ تو خود برباد ہو جائے گا. اس منافق نے مڑ کے دیکھا یہ کون, اسے پھر اپنا جان کا مسئلہ پیش آ گیا, جھاڑیوں کی طرف گیا, اتنی زوردار آواز کہاں سے, کچھ نہیں. اس نے کہا یہ کوئی تخیل ہے, آگے دوڑتا ہے. سیدنا زید بن حارثہ نے دوسری آواز لگائی, دوسری ہے آج جو کہا جاتا ہے کہ جی صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بھی آواز لگاؤ, دوسری آواز رسول اللہ کو لگاؤ, تیسری آواز اولیاء اللہ کو لگاؤ. سنو زید بن حارثہ کی پہلی آواز سن لی آپ نے, اب یہ دوسری آواز کس کی طرف ہے, رسول اللہ کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں. پھر کہا یا رحمان اغثنی, سبحان اللہ. سیدنا زید بن حارثہ کہتے ہیں دوسری مرتبہ جب میں نے آواز گئی پیچھے سے ایک آواز آئی, بھائی حق لا تقتل ہو, جملہ تو وہی تھا لیکن اس جملے میں اتنی قوت تھی کہ حتیٰ کہ جانور تک بھی کب کبھی تاری ہو گئی, اس قدر خوف و حراس. اس نے کہا لگتا ہے کہ پیچھے کوئی لشکر ہے, کوئی قافلہ ہے. پھر پیچھے گیا جہاں تک وہ تحقیق کر سکتا تھا کر چکا, پھر واپس آیا. اس کے تیسرے پتوا قریب آنا تھا, زیر میں ہاتھ کرنے پھر آواز آگئی یا رحمان اغثنی, سبحان اللہ. پہلی آواز بھی اللہ کی آگے, دوسری آواز بھی اور تیسری آواز بھی ایک اللہ. اس لیے کہ دعا ہے اور مدعو کے بارے یہ تین چیزیں جاننا ضروری. تیسری آواز لگائی اور ایک دم میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے گھوڑے پر سوار ہے, اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے, اور وہ میرے اس منافق کے درمیان آ کر حائل ہو گیا اور منافق کی گردن جدا کر دی. منافق کا سر قلم کیا اور پھر مجھے کہا اتدری من انا, اس گھوڑے سوار نے کہا زید جانتے ہو میں کون ہوں؟ قلت لا, میں نے کہا میں نہیں جانتا. اس نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں, میں نے کئی مرتبہ آپ کو محمد رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا, انا جبریل ہو, میں جبریل ہوں. اللہ اکبر, انا جبریل, میں جبریل ہوں. جب تو نے اللہ کو آواز لگائی, اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل زمین کی پیٹ پہ ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے, اگر اس کی میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا. یہ ہے دعا, بارہ نکات ہے, بارہ نکات. میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر نقطے پر اللہ کی گفتگو کروں, لیکن خطرہ یہ ہے کہ زندگی وفا نہ کرے, کیا بنے گا؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھے کہ الہ کیا ہے, اور یقینا اگر ہو جائے اور الہ کا معنی ہمیں سمجھ آ جائے تو آج یہ جو قبر پرستی ہے, یہ بت پرستی ہے, یہ جو کچھ ہے یہ پرستیاں ختم ہو جائے, ان کا جنازہ نکل جائے گا. اللہ ہم سب کو فہم عطا فرمائے.